مغربی دنیا کا سفر کرتے ہوئے ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ اہل مغرب ہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں یاجوج اور ماجوج بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت 96 کہا گیا ہے۔ مغربی قوموں نے جس طرح فطرت میں چھپے ہوئے رازوں کو کھولا اور جدید تہذیب بنائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مغرب کو ایک اہم کام کا ذریعہ بنایا، وہ ہے موجودہ دنیا میں جنت کا تعارف، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَا لَهُمْ، بحوالہ سورۃ محمد آیت 6۔ پر رونق مغربی تہذیب کے ظہور سے پہلے جنت زیادہ تر ایک اعتقادی چیز تھی، اب وہ ایک متعارف چیز بن چکی ہے۔ یہ کام بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل مغرب سے لیا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا، السفر کالسقر، سفر جہنم کے مانند ہے، جبکہ آج کا مسافر حدیث کے الفاظ میں کل ملوک علی اسرہ، تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کے مانند ہوتا ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جنتیں دو ہیں، بحوالہ سورۃ الرحمن آیت 46۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جنت کی دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ جس کو قرآن میں خدا کا پڑوس، بحوالہ سورۃ التحریم آیت 11 کہا گیا ہے۔ جنت کے اس درجے کو عند اللہ کیٹیگری کہہ سکتے ہیں۔ اہل جنت کی دوسری قسم وہ ہے جو خدا کے پڑوس میں تو جگہ نہیں پائیں گے، لیکن وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت 101۔ جنت کے اس درجے کو قرآن کے الفاظ میں مبعد عن النار کیٹیگری کہا جا سکتا ہے۔ پولینڈ کی یہ کانفرنس ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں کئی عرب علماء آئے ہوئے تھے۔ ایک عرب عالم نے اس کانفرنس کے بارے میں کچھ شکایتی بات کہی۔ میں نے کہا کہ آپ اس طرح سوچئے کہ کیا آپ کسی عرب ملک میں اس طرح کے منظم کانفرنس اتنے بڑے پیمانے پر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ اس پہلو پر غور کیجئے اور اس سے سبق لیجئے۔ یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، لیکن ہر پہلو سے وہ نہایت منظم تھی۔ ایسا منظم اجتماع کسی بھی مسلم ملک میں نہ میں نے دیکھا اور نہ میں نے سنا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ کمیونٹی آف سینٹ ایجیڈیو کے کئی عورت اور مرد روانی کے ساتھ عربی زبان بول رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے عربی زبان کیسے سیکھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سابقہ بار بار عربوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اس لیے ہم نے باقاعدہ کوشش کر کے عربی زبان سیکھی تاکہ ہم براہ راست عربوں سے تعلق قائم کر سکیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں بتایا گیا ہے کہ مسیحی لوگوں میں خصوصی طور پر رافت اور رحمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ خود میں نے بار بار اس کا تجربہ کیا ہے۔ قرآن میں ان کے متعلق رافت اور رحمت، بحوالہ سورۃ الحدید آیت 27 کا لفظ آیا ہے۔ اور حدیث میں اس معاملے کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، انہم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصیبة وخیر الناس لمساکینہم ودعفائہم، بحوالہ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعة. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب غالباً حضرت مسیح کی ایک استثنائی تعلیم ہے. حضرت مسیح نے اپنے ایک بیان میں حوارین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے دشمن سے محبت کرو، لو یور اینیمی، بحوالہ لوک چیپٹر 6 آیت 35. میرے علم کے مطابق مذکورہ الفاظ میں دشمن سے محبت کی تعلیم استثنائی طور پر صرف مسیحت میں پائی جاتی ہے. غالباً اسی تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ مسیحوں میں رافت اور رحمت کلچر بہت زیادہ عام ہوا، حتیٰ کہ وہی ان کی پہچان بن گیا. مسیحی حضرات کے اس استثنائی صفت کا تجربہ مجھے اس کانفرنس کے دوران بھی بار بار ہوا. مسلمانوں کی نفسیات اور مسیحی لوگوں کی نفسیات کے تقابلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے. بعد کے زمانے میں مسلمانوں کی جو سیاسی تاریخ بنی اور ان کے یہاں جو لٹریچر تیار ہوا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ذہن یہ بنا کہ دشمن سے لڑو، فائٹ یور اینیمی. اس کے برعکس مسیحی لوگوں کا ذہن ان کی روایات کے مطابق یہ بنا کہ دشمن سے محبت کرو، لو یور اینیمی. یہی نفسیات دونوں قوموں کے اندر عمومی طور پر پائی جاتی ہے. جہاں تک صلیبی جنگوں یا پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کا معاملہ ہے، وہ مسیحی عوام کی نفسیات کا مظاہرہ نہ تھا، بلکہ وہ کچھ مسیحی لیڈروں کی سیاسی معرکہ آرائی اور کشور کشائی کا نتیجہ تھا. کمیونٹی کے ایک ذمہ دار ڈاکٹر فیڈریکو ڈی لیو نے مجھ سے کہا کہ آپ چند ایسے مسلم اسکالر کے نام ہمیں دیجئے جو آپ کے نزدیک امن کی واقعی اہمیت کو جاننے والے ہوں. میں نے اپنے ساتھی کو چند نام بتائے. میرے ساتھی نے مسٹر فیڈریکو سے کہا کہ مولانا نے کچھ نام بتائے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس ان لوگوں کا مکمل ایڈریس موجود نہیں ہے. ہم انڈیا پہنچ کر آپ کو ان کا پورا ایڈریس روانہ کر دیں گے. مسٹر فیڈریکو نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ لیت و لال یعنی پروکاسٹینیشن کو پسند نہیں کرتے. اگر آپ کو ان لوگوں کے نام معلوم ہیں تو آپ اس وقت ہم کو صرف ان کے نام لکھوا دیجئے، بعد کو ہم آپ سے ان کا مکمل ایڈریس حاصل کر لیں گے. کیا معلوم ہم لوگ یہاں سے واپس جا کر بھول جائیں اور یہ اہم کام پورا ہونے سے رہ جائے. چھ ستمبر 2009 کی شام کو کانفرنس کے شرکاء کو ایک خصوصی ریسپشن دیا گیا. یہ ریسپشن کریکو کے میئر کی طرف سے تھا. یہ دعوت نامہ انگریزی اور پولش زبان میں تھا. اس کے انگریزی الفاظ یہ تھے، جیک مشکروسکی، میئر آف کراکو has the honor of inviting you to a reception on the International Meeting of Peace, People and Religions, the Spirit of Assisi in Krakow. اس کی دعوت پر ہمارے ساتھیوں نے میئر آف کراکو کے پیلس میں رکھے گئے اس ریسپشن میں شرکت کی. یہاں شرکائے کانفرنس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اور مختلف ملکوں کے اعلیٰ عہدیداران موجود تھے. ہمارے ساتھیوں نے ان لوگوں کو قرآن کا انگریزی ترجمہ دیا. شرکا نے اس کو نہایت خوشی کے ساتھ قبول کیا اور شکریہ ادا کیا. اس تجربے کے بعد میرے ایک ساتھی نے کہا کہ قدیم مذہبی جبر کے زمانے میں حاکم وقت خود اپنی طرف سے داعی کو اپنے مجل میں نہیں بلاتا تھا. داعی کو خوف بحوالہ سورۃ الطہٰ آیت 45 کی نفسیات کے تحت وہاں جانا پڑتا تھا. اب زمانہ اتنا زیادہ بدل چکا ہے کہ خود حاکم وقت داعی کو اپنے محل میں بلاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرتا ہے. اس طرح داعی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو حاکم وقت اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے سامنے پیش کرے، جس کو وہ خوشی کے ساتھ قبول کریں. پولینڈ کی یہ کانفرنس 3 دن تک جاری رہی. اس کے ہر پینل میں ہمارے ساتھیوں نے کھلے طور پر قرآن کا انگریزی ترجمہ لوگوں کو مطالعے کے لیے دیا اور لوگوں نے اس کو شوق سے لیا اور اپنی پسندگی کا اظہار کیا. خود کمیونٹی کے افراد نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون اور حوصلہ افزائی کا معاملہ کیا. کانفرنس کے ایک ذمہ دار ڈاکٹر فلپو سبرنا نے ہمارے یہاں سے چھپے ہوئے انگریزی ترجمہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کے سامنے اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن کا پیسفل ترجمہ ہے. اٹ از اے پیسفل ٹرانسلیشن آف دا قرآن. اس تجربے سے معلوم ہوا کہ جدید ذہن یا مسیحی ذہن کو نفس قرآن سے کوئی الرجی نہیں ہے. ان کی الرجی کا سبب مسلم علماء کے اپنے اضافے ہیں جو انہوں نے قرآن کی تفسیروں میں یا اپنی کتابوں میں کر رکھے ہیں. ان اضافوں سے الگ کر کے اگر قرآن کو اس کی خالص شکل میں پیش کیا جائے تو وہ اس کو خوشی کے ساتھ قبول کریں گے. آٹھ ستمبر 2009 کی صبح کو ہم لوگوں کو کراکو شہر کے باہر اس مقام پر لے جایا گیا جس کو کانسنٹریشن کیمپ کہا جاتا ہے. یہ کیمپ جس ایریا میں واقع ہے اس کا نام آشوچس برکھناو ہے. کار کے ذریعے یہ تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ تھا. دوسری عالمی جنگ کے دوران پولینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر نے یہ کیمپ بنوائے تھے. اس کو عام طور پر کانسنٹریشن کیمپ کہا جاتا ہے. اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں کوئی حکومت اپنے ناپسندیدہ عناصر کو بند کر دے یا ان کو سزا دے کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے. کانسنٹریشن کیمپ، انسٹیٹیوشن فار ڈیٹینشن فار انڈیزائربل ایلیمنٹس آف پاپولیشن ڈیمڈ ڈینجرس بائی ریجیم. یہ اصطلاح پہلی بار برٹش امپائر کے ذریعے بوئر وار 1899-902 کے زمانے میں استعمال کی گئی. اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں ہٹلر نے اپنے ناپسندیدہ عناصر کے لیے اس کو استعمال کیا. مثلاً یہود اور پولینڈ کے کچھ باشندے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کیمپوں میں تقریباً 1 ملین انسان گیس چیمبرز میں ڈال کر ختم کر دیے گئے۔ ان مرنے والوں میں تقریباً 90% لوگ یہودی تھے جو مختلف ملکوں سے یہاں آئے لائے گئے تھے۔ یہ گیس چیمبر اب بھی وہاں سیاحوں کی زیارت کے لیے موجود ہیں۔ اڈولف ہٹلر اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک غالی نسل پرست یعنی ریسسٹ تھا۔ اسی کے ساتھ وہ ایک شعلہ بیان خطیب یعنی ریبل روزر تھا۔ مشہور اقتصادی بحران کے زمانے میں اس کو یہ موقع ملا کہ وہ جذباتی تقریریں کر کے اپنے گرد بھر اکٹھا کر لے اور جرمنی میں سیاسی اقتدار پر قابض ہو جائے۔ اکنامک ڈپریشن آفٹر 1929 براٹ ماس سپورٹ، میکنگ نازیز لارجسٹ پارٹی ان ریک سٹیگ۔ ہٹلر واز اپوائنٹڈ چانسلر اینڈ اسٹیبلشڈ ڈکٹیٹرشپ ان 1933۔ ہٹلر کی سیاسی پارٹی کا نام نازی پارٹی تھا۔ یہ پارٹی 1923 میں قائم ہوئی۔ یہ پارٹی یورپ میں نسلی پیوریٹی کے نام پر بنائی گئی تھی۔ یہ لوگ جرمن آرین نسل کو سب سے بڑا درجہ دیتے تھے۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ غیر آرین لوگ ہمارے لیے غیر وفادار ہیں۔ اس کا ایک اظہار وہ تھا جو فرسٹ انٹرنیشنل 1866 کے بعد ہوا۔ نازی پارٹی واز فاؤنڈیڈ آن پرنسپلس آف ریشیل پیورٹی، ریفرنس آرینس ریپرزینٹنگ ماسٹر ریس، الیجنس ٹو فہرر لیڈر۔ ہٹلر نے اپنے ان نظریات کو اپنی کتاب میری جد و جہد میں کامف میں لکھ دیا تھا۔ جرمنی میں سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر نے اپنے ان انتہا پسندانہ نظریات کے تحت یہودی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست نے ہٹلر کی اس تحریک کا خاتمہ کر دیا۔ آشوس کا یہ وسیع کیمپ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ شروع میں ہم لوگ کیمپ کے پہلے حصے یعنی آشوس 1 میں گئے۔ یہاں دور تک سرخ اینٹ کی پختہ عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ عمارتیں قیدیوں کے لیے بطور جیل استعمال کی جاتی تھیں۔ جنگ کے بعد 1947 میں یہاں ایک میوزیم آشوس برکناؤ اسٹیٹ میوزیم بنا دیا گیا ہے، جہاں سیاح کثرت سے آتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان سیاحوں کی سالانہ تعداد تقریباً 70,000 ہوتی ہے۔ یہ پہلا کیمپ میوزیم اور گیس چیمبرز پر مشتمل تھا۔ اس میوزیم میں یہاں مارے گئے لوگوں یعنی وکٹمز کی چیزیں، مثلاً بال، جوتے، کنگھے، عینک اور تصاویر وغیرہ موجود ہیں۔ ایک وسیع حال میں یہاں لائے گئے مردوں اور عورتوں کے سر کے بال شیشہ کے کیس میں رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اور دوسری چیزیں بھی